الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. فإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ النمل کی تفسیر پڑھنی شروع کر دی تھی. معرف القرآن کی جلد نمبر 6 سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور پیج نمبر جیسا شیئر اسکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو ان شروع کی 6 آیات کا ترجمہ ہم نے مکمل کر دیا تھا پچھلی کلاس میں، اور اب ہم خلاصہ تفسیر شروع کر رہے ہیں. خلاصہ تفسیر معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے نقل کری ہے. صرف چند مشکل الفاظ کو جو ہے انہوں نے سہل کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے، باقی جو ہے وہ پوری کی پوری وہی ہے جو بیان القرآن میں ہے. یعنی جو بیان القرآن ہے وہی یہاں پر خلاصہ تفسیر کے نام سے نقل کی ہے. تو خلاصہ تفسیر میں حضرت حامی رحمۃ اللہ نے جو لکھا، سب سے پہلے تو قاسین، جس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں. حتمی طور پر معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بات ہی کچھ علماء نے روایات کی بنیاد پر، احادیث وغیرہ کی بنیاد پر، یا صحابہ کرام کے آثار کی بنیاد پر کہیں کہیں کچھ احتمالی درجے میں ان کے معنی بیان کیے ہیں، جیسے یاسین، طہٰ، یہ بھی حروف مقطعات ہیں، لیکن یہ کہا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہو سکتے ہیں، یاسین اور طہٰ وغیرہ. تو فرماتا ہے تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کہ یہ آیتیں جو آپ پر نازل کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سے کون مراد، کیا مراد؟ آیتیں جو آپ پر نازل کی جاتی ہیں، آیتیں ہیں قرآن کی، ٹھیک ہے، اور ایک واضح کتاب کی. یعنی اس میں دو صفتیں، ایک تو قرآن ہونا اور ایک کتاب مبین ہونا، واضح کتاب ہونا، ٹھیک ہے. کوئی اس کے اندر جو ہے وہ یعنی ایسی ٹیکنیکلٹیز اور اس قسم کی جو ہے نا وہ کنفیوزنگ قسم کی چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں. ہاں، اس کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں آ چکا، ٹھیک ہے. وہ علم جو حاصل کرے گا، نبی علیہ السلام سے حاصل کیا، پھر جنہوں نے ان سے حاصل کیا، ان سے علم حاصل کیا اگلی جنریشن نے، پھر ان سے ان کے بعد والی جنریشن نے حاصل کیا، تو ان کو اس قرآن کے معانی جو ہے وہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، سمجھ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ علم بھی حاصل کر لیا پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ جو قرآن ہے یہ کتاب مبین بھی ہے، یعنی یہ تو کوئی الگ الگ کتابیں نہیں، کہ کتاب مبین جو ہے وہ ایک الگ کتاب ہے اور قرآن جو ہے وہ کوئی الگ کتاب ہے. ہدن و بشرا للمؤمنین، کہ یہ آیتیں ایمان والوں کے لیے موجب ہدایت، ٹھیک ہے، ہدن موجب ہدایت، یعنی ہدایت کو لازمن پہنچاتی ہیں، ہدایت لازمن پہنچاتی ہے کن لوگوں کو، جو ایمان لے کر کے آئے. اب یہاں پر ایمان والے للمؤمنین، ٹھیک ہے، ایمان والوں کے لیے جو پہلے سے مانتے ہیں نا اس کتاب کو، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پر نازل ہوئی، تو ان کو پھر اس کے اندر سے ہدایتیں ملتی ہیں، جس کو کہ ہم نے ترجمے کے دوران آپ کے سامنے کافی بات کری تھی، کہ یہاں پر ہدایت سے مراد جو ہے وہ توفیق ہے، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق، زیادہ سے زیادہ سمجھ کی توفیق، ٹھیک ہے، یہ ایمان والوں کو ملتی ہے اس کتاب سے. وہ بشرا، بشرا مراد کے بشرا کا مطلب خوشخبری ہوتی ہے, تو اس کی تفسیر حضرت نے لکھی کہ اس ہدایت پر جزائے نیک کا مزدہ سنانے والی ہے. مزدہ کا مطلب خوشخبری, اچھی خبر, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایمان والوں کو ہدایت ملتی ہے, توفیق ملتی ہے عمل کرنے کی, تو وہ ظاہر ہے توفیق مل گئی تو عمل کر بھی دیا نا, توفیق مل گئی تو اچھی سوچ آ بھی گئی. تو اب کیا, اچھی سوچ آ گئی, اچھا عمل کر لیا تو بس یہیں تک بات ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں, بلکہ اس کے اوپر پھر جزا بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے, ثواب بھی ملتا ہے اس کے اوپر, جو ہے وہ ریوارڈ بھی ملتا ہے, جنت کی کرنسی بھی ملتی ہے جس کو ثواب کہتے ہیں, جس سے کہ پھر جنت کی نعمتیں ملیں گی. تو اس کی خوشخبری بھی یہ کتاب سناتی ہے. وہ مسلمان ایسے ہیں, اب ان مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, الذین, یہ وہ لوگ ہیں جو, وہ جو, ٹھیک ہے, یہ اسم موصولہ, اس کا ترجمہ وہ جو سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اب ایکسپلین کر رہے ہیں ان لوگوں کو, مومنین کو, یہ کون لوگ ہوتے ہیں, یقیمون الصلاۃ, یہ عملاً بھی ہدایت پر چلتے ہیں, چنانچہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ ان کو ہدایت مل جاتی ہے اور بس عمل عمل کوئی نہیں کرتے, نہیں, عمل بھی کرتے ہیں اس ہدایت کے اوپر, جس میں سب سے پہلے بیان کیا نماز کی پابندی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ عبادات بدنیہ میں سب سے بڑی ہے, ٹھیک ہے, بدن سے جو عبادات کی جاتی ہیں اس میں سب سے زیادہ افضل اور بڑی جو عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے, ٹھیک ہے. نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی ہوتی ہے, اور انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا اس کی کامل پابندی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اپنے نفس کو بالکل جھکا دینا ہوتا ہے نماز کے اندر, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے بالکل اپنے آپ کو پابند کر دینا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہ سکتے ہیں بغیر مجبوری کے, آپ ہل جل نہیں سکتے, اللہ کے مجبوری آ جائے یا تو جان کا خوف ہو جائے یا یہ کہ آگے کی صف میں جگہ خالی ہو جائے, تو پھر جو ہے وہ آپ دو سٹیپس لے کر کے آگے جا سکتے ہیں, ادروائز آپ ہل نہیں سکتے. آپ جن جگہوں پہ آپ نے پیر ٹکا دیے ہیں نماز کے لیے, نہ رائٹ نہ لیفٹ نہ آگے نہ پیچھے, ہے نا, یہ کتنی بڑی پابندی ہے ایک انسان کے لیے نا, جو کہ چل سکتا ہے, ٹانگیں اس کی سلامت ہیں لیکن نماز میں نہیں چل سکتا. پھر اس کے بعد آنکھیں جھکا کر کے بڑا مؤدب انداز میں کھڑا ہوا ہے, خالی یہ نہیں کہ کھڑا ہوا ہے بس ادھر ادھر تکے جا رہا ہے, نہیں, بلکہ ایک جگہ پہ نگاہیں اس نے کری ہوئی ہیں اور جھکائی ہوئی ہیں اپنی نگاہوں کو, ادھر ادھر دیکھ رہا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے کہ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک مومن جو ہے وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا ہر جگہ پہ, اس نے سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے. سنت طریقہ نماز کا یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ نگاہوں کو جو ہے نا وہ فوکس کریں جہاں پہ نبی علیہ السلام فوکس کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب یہ اچھی خاصی نفس کے اوپر پابندی ہے, قیام کی حالت ہی. پھر اس کے بعد اگلے درجے کی پابندی, رکوع کے اندر چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جھک جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ اگلے درجے کی بڑی پابندی کہ زمین کے اوپر اپنا سر جا کر کے رکھ دیتا ہے, اپنی پیشانی زمین پہ جا کر کے ٹیک دیتا ہے, اسی زمین کے اوپر جس زمین کے اوپر انسانوں کے پیر لگتے ہیں, رائٹ, مسجد کے اندر وہی زمین ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی انتہائی غریب انسان اگر کوئی باہر سے چلتا ہوا آ جائے تو وہ اسی مسجد کی زمین کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, اور یہ امیر کبیر انسان جو ہے وہ اسی زمین کے اوپر جا کر کے اپنی پیشانی ٹیک رہا ہوتا ہے, اور پھر یعنی پیشانی کو ٹیکنے کا اور بھی بہت سارے اس کے معنی ہیں, جن میں سے ایک ہمارے مشائخ بیان کرتے ہیں کہ انسان کا جو لطیفہ نفس ہوتا ہے نا, نفس کا جو روح کے اندر مقام ہے وہ ہے انسان کی پیشانی کے اوپر, ٹھیک ہے, تو اس نفس کو جو ہے وہ بالکل زمین کے اوپر بالکل جھکا دیتا ہے انسان. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ نماز کے اندر ہیں. تو اللہ تعالی کا جو مد مقابل بننے کی ناکام کوشش کرتا ہے وہ انسان کا نفس ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑا ہونے کی جو کوشش کرتا ہے نا, اور ظاہر ہے ناکامی کوشش کرتا ہے, کامیاب تو وہ ہو نہیں سکتا لیکن کوشش ضرور کرتا ہے, وہ کیا ہے, انسان کا نفس. تو اس اللہ کے مقابل کو پست کر دیا نماز کے اندر, اس کو جھکا دیا نماز کے اندر, ٹھیک ہے. تو عبادات بدنیہ میں نماز جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت کہلائی. اچھا اس کے بعد کچھ اور عبادات ہوتی ہیں جو کہ عبادات مالیہ ہوتی ہیں, جیسے زکوٰۃ, صدقہ خیرات وغیرہ کرنا, یہ عبادات مالیہ ہے. ٹھیک ہے, روزہ بھی عبادت بدنیہ میں آتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی بدن کے اوپر مشقت ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور مال کے اوپر مشقت یعنی مال میں سے نکال کر کے کسی دوسرے انسان کے حوالے کر دینا, تو وہ عبادت مالیہ کہلائی. اور حج, حج جو ہے وہ عبادات بدنیہ اور مالیہ دونوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر مال بھی بہت سارا خرچ کرنا پڑتا ہے حج کے لیے, اور جسم کے اوپر بھی مشقت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے حج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے تین قسم کی عبادتیں ہو گئیں, ایک تو مالیہ, ایک بدنیہ, اور ایک مالیہ پلس بدنیہ. اچھا پھر اس کے بعد زکات دیتے ہیں جو کہ عبادات مالیہ میں سب سے بڑی عبادت ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑی عبادت کیوں ہے؟ نماز بھی اور زکات بھی اس لیے کہ ان کا حکم براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو جن کا حکم براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے نا اپنے کلام کے اندر, تو اس حکم کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ افضل, کیونکہ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کون ہے؟ سب سے بڑا. تو سب سے بڑے کا حکم بھی سب سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جو عمل کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے کے اندر سب سے بڑی عبادت ہے, وہ مالی طریقے میں, وہ بدنی طریقے میں, اور یہ مالی طریقے میں سب سے بڑی بڑی عبادتیں ہو گئی. اچھا اسی کوئی سوال پوچھنا ہو بیچ میں تو آپ لکھ کر پوچھ سکتے ہیں اس کلاس میں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ بالآخرت وہم بالآخرت ہم یوقنون, تو اس کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عقیدے کے لحاظ سے بھی ہدایت یافتہ ہیں, یعنی ہدایت پر ہی ہیں, عقیدہ بھی ان کا. عقیدہ کیا چیز ہوتا ہے؟ عقیدہ ایک ذہن کی سوچ کو کہتے ہیں, ذہن کے اندر کوئی خیال ہے, ذہن کے اندر کوئی گمان ہے, ذہن کے اندر کوئی آئیڈیالوجی ہے, اس کو عقیدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی جسمانی عمل نہیں ہے, یہ کوئی مالی عمل نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کلک آف دا بٹن کے ذریعے سے اپنے بینک اکاؤنٹ میں سے کسی غریب کے بینک اکاؤنٹ کے اندر مال ٹرانسفر کر دیا. نہیں, یہ عقیدہ نہیں ہے, اور نہ جو ہے وہ آپ کعبۃ اللہ کے چکر لگا کے آ گئے, یہ عقیدہ نہیں ہے, وہ تو فزیکل ایکشنز ہیں. ٹھیک ہے, عقیدہ جو ہے نا یہ جسم کے اعضاء سے ظاہر نہیں ہوتا, بلکہ یہ ایک دماغ کی سوچ ہے, ذہن کی سوچ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی ذہن کی سوچیں بھی ٹھیک ہیں, اور یہاں پر ان سوچوں میں سے سب سے جو یعنی اہم سوچ جو کہ انسان کے عمل کو گائیڈ کرتی ہے یا گائیڈ کرنا چاہیے, وہ کون سی سوچ ہے؟ آخرت کی سوچ. ٹھیک ہے, یعنی جو کہ اس کو مخالفت سے روکے, نفس پرستی سے روکے, وہ آخرت کی سوچ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو ہے نا جو مومنین ہیں یعنی کامل ایمان والے, پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن مجید کے اندر جہاں پر ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر کامل ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ناقص ہماری طرح کے نہیں, کیونکہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے نا, گندگی بھی چل رہی ہے, بندگی بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ, نہیں, بلکہ صحابہ کرام جیسے جو لوگ تھے, ٹھیک ہے, جو کہ جان بوجھ کر کے گناہ نہیں کرتے تھے, ان سے بے دھیانی میں یا غلط فہمی کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو اس کے اوپر بھی فوراً توبہ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, ضد پہ نہیں اڑ جاتے تھے, ضد نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ہوتے ہیں کامل مومن, جن سے گناہ تو ہو جاتا ہے, بتقاضائے بشریت گناہ تو ہو سکتا ہے ان سے, لیکن وہ گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے. جیسے ہی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ گناہ تھا, وہ یعنی آسمان زمین ایک کر دیتے ہیں گناہ کو بخشوانے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ اصرار نہیں کرتے اپنے گناہ کے اوپر, تو وہ کامل ایمان والے لوگ ہوتے ہیں. تو کامل ایمان والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ گائیڈڈ ہوتے ہیں آخرت کی فکر سے, دنیا کی فکر سے نہیں, آخرت کی فکر سے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی فکروں میں سب سے بڑی فکر یہاں پہ نقل کر دی, آخرت کی فکر. ٹھیک ہے, اللہ پر ایمان ہم بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, یہ ایمان ہم بھی رکھتے ہیں, جیسے صحابہ رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں. لیکن ہمارے اعمال میں اور ان کے اعمال میں نا یہ بہت میجر فرق ہے. ہمارے اعمال آخرت کے لیے ویسے فوکس نہیں ہوتے, بہت کم ہوتے ہیں ہمارے اعمال آخرت فوکس. اور کسی ایک عمل کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس ایک عمل کا بھی تھوڑا پورشن اگر ہوگا تو آخرت فوکس ہوگا, زیادہ تر جو ہے نا ہمیں کوئی اور ہی چکر چل رہا ہوتا ہے دماغ کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ ایک میجر پرابلم یا ایک میجر ڈفرنس ہے ہمارے اور ان کے اعمال کے درمیان آخرت کا. یہ نہیں کہ نہیں وہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے, ہم اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, وہ کرتے تھے اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نبی نہیں مانتے اور وہ مانتے تھے. آخرت کی جو سوچ ہے, آخرت کی جو فکر ہے نا, یہ ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہوتا ہے انسانوں کے اعمال کی کوالٹی ڈٹرمن جو کرتا ہے. تو وہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں, اچھا عقیدے کے لحاظ سے بھی ہدایت یافتہ ہیں, چنانچہ وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. یقینون سوری, یہ تو ایمان والوں کی صفت ہو گئی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفتیں اور بھی صورتوں کے ابتدا کے اندر بھی بیان کری ہیں, اور درمیانی صورت بھی اس طرح سے ایمان والوں کی صفتیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے رہتے ہیں قرآن مجید میں بار بار. پھر اس کے بعد نہ ماننے والوں کا تذکرہ, ٹھیک ہے, ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون. فرماتے ہیں کہ یہ تو ایمان والوں کی صفت ہو گئی نا پیچھے, اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے اعمال بد ان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں, یعنی بڑے لذیذ رکھتے ہیں ان کو اپنے اعمال, مرغوب مرغوب ہوئے نا جس کی طرف رغبت ہو. عمومی طور پر ہم کھانے کی چیزوں کے لیے مرغوب غذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, غذا کے ساتھ مرغوب کا لفظ ہمارے یہاں زیادہ استعمال ہوتا ہے, گویا کہ للچائی نظروں سے جن کو آپ دیکھ رہے ہو جس چیزوں کو, ٹھیک ہے, ان کو مرغوب کہتے ہیں. تو ان کی نظر میں نا ان کے اعمال مرغوب ہوتے ہیں, سو وہ اپنے جہل مرکب میں حق سے دور بھٹکتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی حضرت تفسیر نے لکھ رہے ہیں نا, یہ بریکٹس کے اندر تفسیر ہوتی ہے, تو فرماتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے, آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے اور اپنے اعمال سے جو ہے نا وہ خوش بھی ہو رہے ہیں. اب پیچھے ترجمے کے دوران یہ بات ہو چکی ہے کہ اعمال کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو اس سے مراد جو ہے نا وہ گولف کھیلنا نہیں ہوتا, اس سے مراد جو ہے وہ, یعنی ایک بندہ اعمال کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے جو ذہن جس طرف جاتے ہیں نا وہ کسی, یعنی کسی اسٹیڈیم کی طرف نہیں جاتا کہ اسٹیڈیم میں بیٹھ کے اعمال کر رہا ہے, رائٹ, اس کا ذہن جو ہے وہ کسی شراب خانے کی طرف نہیں جاتا کہ شراب خانے میں بیٹھ کر کے نا شراب پینے کے اعمال کر رہا ہے, رائٹ, اور نہ جو ہے وہ اس قسم کے اور جو خرافات والے دنیاوی طور پر خرافات والے جو اعمال کے جو, 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 جو کام ہوتے ہیں تو ان کی طرف ایکشن, ان کی طرف انسان کا دھیان نہیں جا رہا ہوتا, بلکہ لفظ اعمال جب استعمال ہوتا ہے تو دھیان جو ہے نا وہ جاتا ہے دینی اعمال کی طرف, ریلیجس اسپرچل روحانیت سے تعلق رکھنے والے جو کام ہوتے ہیں نا ان کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اعمال جو ہے نا یہ دینی اعمال, ٹھیک ہے, اب دینی اعمال کرتے ہیں اور آخرت میں حساب کا کی فکر نہیں کرتے کہ غلط ہوں گے تو سزا ملے گی, نبی کو نہیں مانیں گے تو سزا ملے گی, ٹھیک ہے, تو آخرت کی بھی فکر نہیں کرتے اور اعمال کو جو ہے نا اس سے خوش بھی ہوئے چلے جا رہے ہیں, مرغوب اپنے اعمال کو جو ہے وہ یعنی بڑا اچھا سمجھے چلے جا رہے ہیں. تو اس کو فرمایا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیراً کہ جہل مرکب, کمپاؤنڈ اگنورنس, کمپاؤنڈ یعنی سمپل اگنورنس نہیں ہے یہ بلکہ کمپاؤنڈ اگنورنس ہے, یعنی یہ تو اگنورنس کا پورا کا پورا یعنی مرکب ہے, یہ تو بنا ہی پورا کا پورا کمپرائزڈ آف اگنورنس ہے, ٹھیک ہے. تو اب جب یہ اتنی مکمل اگنورنس ان کی ہے, اتنے جہل مرکب ہے, تو یہ نا پھر حق سے دور بھٹکتے پھرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اسی کیا فرما رہے ہیں, یہ اسی لیے بھی ہے کہ وہ بعث بعد الموت پر, بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے. اس کے بارے میں بات ہوئی تھی پچھلی کلاس میں اگر آپ کو یاد ہو,
کہ وہ بعث بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے کا مسئلہ نہیں تھا، وہ انکار کرتے تھے اس کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کہتے تھے تم کھڑے کیے جاؤ گے اور تمہارا حساب ہوگا، اور تم جو غلط کام کر رہے ہو نا ان کے اوپر تمہیں سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا. وہ اس کا انکار کرتے تھے، وہ اس بات کا انکار کرتے تھے. نیسسریلی باس بل بادل موت کا وہ انکار نہیں کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقف تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے واقف تھے. ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ زندہ کر سکتا ہے نا، وہ دوسری دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ زندہ کر سکتا ہے، دوسری دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے، ہے نا، چاہے تیسری دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ باتیں ان کو پتا تھی. تو ہم نے ایک لفظ آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں، وہ لفظ اگر کسی کو یاد ہو کہ پھر وہ کیوں نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، جبکہ ان کو پتا تھا اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز کے اوپر کہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، پھر کیوں انکار کرتے تھے نبی علیہ السلام کا؟ جی کسی کو وہ لفظ یاد ہے؟ جیسے ہم بھی عام طور پر اسی طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک بات ہمیں پتا ہوتی ہے، لیکن کوئی شخص آ کر کے ہمیں جب وہ کہتا ہے نا تو پھر ہم انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تقدیر میں اللہ نے ان کی ہدایت نہیں لکھی. نہیں بھائی یہ تو تقدیر کا تو پھر سب کچھ ہی تقدیر پر ڈال دیا آپ نے، تو پھر بچا کیا اس کے بعد؟ نہیں، تقدیر کو بیچ میں نہ لائیں. ہٹ دھرمی، سٹبرننس، ہاں چڑ کا لفظ آپ کو بتایا تھا، سمجھتے ہیں نا، چڑھونی، چڑھنا، بولے چڑ یعنی کسی کی چڑ میں، کسی کے اس کے لیے اور کیا لفظ ہوگا؟ سٹبرننس وغیرہ تو اپنے تکبر ہو گیا، اپنا وہ ہو گیا، اپنا انانیت ہو گیا نا، لیکن چڑ کے لیے کون سا کوئی لفظ ہو؟ اگر کسی کو چڑ کا مطلب نہیں پتا تو اس کی آسانی کے لیے اگر کوئی اس کو انگریزی میں یا اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکے، پرووک، ٹیز، زد، استہزاء. چڑ کے لیے مجھے تو نہیں الفاظ نہیں پراپر نہیں لگ رہے. کسی ہم اس کو زد بھی کہتے ہیں، زد بھی کہتے ہیں کسی کی، بس زد میں نا، بس اس کے بغض میں. ہاں ٹھیک ہے، بغض بھی کہہ سکتے ہیں، دشمنی، بغض، ٹھیک ہے. بس تم نے کیوں کہا، تم نے ہاؤ ڈیئر یو سے ٹو می، رائٹ، تمہیں کیا مصیبت ہے، تم کیوں مجھے، ہے نا. مثال کے طور پر بچوں سے بھی بات ہو رہی تھی کہ بچوں نے بھی اس قسم کا سوال کیا تھا کہ ابو جہل جو ہے نا، جب اس کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں، وہ غلط ہے، سب کچھ تھا، تو پھر وہ جنگ بدر میں آ کر کے جو ہے نا، وہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اے اللہ جو حق پر ہے اس کو تو فتح عطا فرما دے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بچوں نے سوال کیا تھا سیرت کلاس کی آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا جب اس کو پتا تھا تو پھر وہ کیوں ایسے کر رہا تھا. تو اس حاجز نے اس کو بچوں کو بھی یہی سمجھایا تھا کہ ایک چیز کا پتا ہونا جو ہے نا یہ سفیشنٹ نہیں ہوتا، کسی بات کا علم ہونا یہ کافی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر بچوں کو پہلی مثال پھر حاجز نے یہی دی تھی کہ جی وہ سگریٹ کا جو ڈبا ہوتا ہے نا، سگریٹ، رائٹ، تو سگریٹ کے ڈبے کے اوپر تو پہلے تو لکھا ہوتا تھا پاکستان کے اندر کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت، رائٹ. اب تو وہ لکھا بھی نہیں ہوتا خالی، اب تو اس کے اوپر تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ دیکھو سموکنگ کرنے والوں کی جو ہے نا کہ ہونٹوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، بڑی عجیب خراب قسم کی جو ہے نا وہ کینسرس قسم کے ہونٹوں کی تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ جو سگریٹ نوشی کر رہے ہیں وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں نہیں بالکل جھوٹ ہے، یہ تو خامخواہ کا پروپیگنڈا ہے ہماری اس محبوب چیز کے خلاف، ہے نا، اصل میں کوئی تھوڑی کینسر ہوتا ہے سموکنگ کرنے سے. نہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ سگریٹ سے جو ہے وہ کینسر ہو جاتا ہے. 20-20 سال پہلے لوگوں نے سگریٹ چھوڑ دی ہوتی ہے نا، 20 سال کے بعد بھی جب ان کے لنگس کا سی ٹی اسکین ہوتا ہے یا کوئی ایکس رے وغیرہ ہوتا ہے، وہ سگریٹ کا دھواں جو ہے نا 20 سال کے بعد بھی اندر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس حقیقت سے آج کل کوئی انکار نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا وہ اس سے بچنا شروع کر دیتے ہیں؟ کوئی نہیں بچنا شروع کرتا، وہ پیتے رہتے ہیں، ہے نا، تصویر بھی دیکھتے رہتے ہیں، پیتے بھی رہتے ہیں سگریٹ، ٹھیک ہے نا. تو بھائی علم تو ہے لیکن ضد بھی تو ہے نا ایک، بھائی اپنی خواہشات کے سے انسان مغلوب ہو جاتا ہے، خواہش سے مغلوب ہو گیا نا، اس وجہ سے پی رہا ہے نا. ہم بھی تو پیپسی کوک اور اتنا زیادہ جو پیتے ہیں وائٹ شوگر، अब ये तो इसका तो खैर नुकसान ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन पीते तो है ना भाई, ठीक है ना, तो मान लेनी चाहिए अपनी गलती भी कम से कम। तो यही है कि इन लोगों को पता था कि अल्लाह ताला कादिर है इसके ऊपर, लेकिन इनको नबी अलैहिस्सलाम से चिढ़ थी, जैसे आज हमें किसी मसले से चिढ़ होती है। हमारे खानदान में कोई पैदा हो जाए ना इस किस्म का मौलवी, जो कि हमें जो है ना वो गलत के ऊपर रोकना शुरू कर दे, है ना, नफिल अमाल का बेशक ना बोले कि ये नफिल अमाल क्या करो और तहज्जुद पढ़ा कोई नहीं, बल्कि वो हमारी किसी गलती पे हमें रोकना शुरू कर दे, फिर देखिएगा खानदान के मोहब्बत करने वालों का क्या हाल होता है। नहीं, सारे जो उससे पहले थोड़े दिन पहले जो मोहब्बत कर रहे थे और उसके साथ घुल मिल रहे थे और उसके साथ उठ बैठ रहे थे, अब देखें क्या होता है उसके बाद, है ना। एक आध मान जाएंगे शायद, शायद एक आध मान जाएंगे, लेकिन बाकी सारे के सारे जो है ना वो चिड़ में आ जाएंगे। तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले, राइट, कल तक तो तुम भी ऐसे ही थे, इस हर किस्म की बातें सुनाएंगे, राइट, तुम भी तो हमारे दरमियान थे। नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह की बातें नहीं कहते थे, लेकिन दूसरे अंबिया को तो बोलते थे ना, शोएब अलैहिस्सलाम को तो कहा था ना तुम भी तो हमारे दरमियान ही थे। तो हम अपने सामने एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन बातों को जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ होती थी। ऑफकोर्स डिग्रीज विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये चढ़ावनी जो होती है ना, ये इंसान को डेड होती है असल में। अबू जहल को भी चढ़ावनी थी खाली, और कुछ नहीं था, पता था उसको सब कुछ, नबी अलैहिस्सलाम सादिक हैं, अमीन है, सबको पता था वहां पर। तो ये आखिरत का इनकार जो है ना, इसका मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हैं बस हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। चंद दिन पहले आप लोगों के साथ एक वो भी छोड़ा था, सॉरी छोड़ा नहीं, शेयर किया था, इल्हाद के ऊपर दो दो बयान थे साथ इसके, जो दो तीन साल 2019 में किए थे, ठीक है। वो हजरत यूसुफ करदावी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने आखिरी जो अपना ट्वीट किया था कि इल्हाद इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ, ठीक है। तो फिर उस वजह से साजिश ने इल्हाद के, तो उस इल्हाद के बयान में ना कुफर की अकसाम बताई है, जो उलमा ने कुफर की अकसाम डिफाइन करी है कि कुफर इनकारी होता है, कुफर जहूदी होता है, कुफर जो है वो क्या होता है, दुश्मनी वाला कुफर, इनादी, और कुफर निफाक, चार किस्म के कुफर होते हैं, ठीक है ना। तो उन सब के अंदर भी यही है कि मानते हैं ये यहूदी भी मानते हैं, ये सबसे बड़ा मानने वाला, सबसे बड़ा जानने वाला तो शैतान है, इबलीस से बड़ा कोई जानने वाला है उसको तो, यानी उसने तो आसमान के सारे हालात देखे हुए हैं, उसको तो फरिश्तों का पता है, फरिश्ते नजर आते हैं उसको, उसने तो अल्लाह ताला से कलाम किया हुआ है, फिर क्यों नहीं मानता भाई, क्यों नहीं सबमिट करता अपने आप को, इतना यानी कॉम्प्रिहेंसिव इल्म रखने वाला जो है सबमिट नहीं करता अपने आप को, ठीक है। तो सबमिट करना जो है ना ये एक अलग लेवल होता है, इस लेवल के लिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हम भी जो है ना वो सबमिशन जो है ना हमारी हो नहीं पाती, बहुत ही थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी सी रेंग रेंग करके सबमिशन करते हैं, और ज्यादातर जो है वो सबमिशन नहीं कर रहे होते हैं ना। अच्छा, तो अकीदे के लिहाज से भी हिदायत याफ्ता है, चुनाचे वो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं, ये तो ईमान वालों की सिफत। अच्छा, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके आमाल बद उनकी नजर में मरबूब कर रखे, सो वो अपने जोहल मुरक्कब में हक से दूर भटकते फिरते हैं, चुनाचे ना उनके अकायद दुरुस्त हैं ना आमाल, इसलिए वो कुरान को भी नहीं मानते। तो जैसे कुरान अहले ईमान को बशारत सुनाता था, मुनकरों को वईद भी सुनाता है, ठीक है। यानी जैसे पीछे बुशरा, हुदन व बुशरा का जिक्र हुआ ना ईमान वालों के लिए, उसी तरह इनके लिए वईद कि भाई तुम्हें सजा भी मिलेगी, ठीक है। अकायद के लिए एक और चीज एज अ रिमाइंडर, जो कि पिछले दिनों आप लोगों से बात हुई है कि ईमान और अकीदा इन दोनों में क्या फर्क है, या इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप क्या है, ईमान क्या चीज होती है और अकीदा क्या चीज होती है। तो उसके ऊपर आप लोगों को मिसाल दी थी कि जैसे आजकल कंप्यूटर्स का तो इतना तो सबको इल्म है ना कि भाई एक ये कंप्यूटर के अंदर फाइल्स होती है ना, वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है, कोई डेटाबेस फाइल है, कोई इस किस्म की फाइल है। तो ये जो फाइल्स होती है ना, इन फाइल्स को अगर आप जिप करके एक जिप फाइल बना दें, ठीक है, तो जिप फाइल की मिसाल जो है ना वो ईमान की होती है, और उसके अंदर जो फाइल्स हैं इंडिविजुअल फाइल्स, उनकी मिसाल जो है वो अकीदे की होती है, ठीक है। अब उन फाइल्स में से एक फाइल भी अगर करप्ट हो जाए ना, तो पूरी जिप फाइल जो है वो खराब हो जाती थी, कम से कम अभी भी खराब हो जाती है, फिर वो किसी तरह से پروگرام اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن ایک فائل بھی اگر خراب ہو جائے تو زپ فائل جو ہوتی ہے نا وہ پھر ان فنکشنل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ایمان اور عقیدوں کا معاملہ ہے کہ عقیدے مل کر کے ایمان بنتا ہے, ٹھیک ہے, تو سارے عقیدے صحیح ہوں گے تو ایمان بھی صحیح ہوگا, اور عقیدوں میں سے ایک عقیدہ خراب ہوا, دو ہوئے, تین ہوئے, جتنے بھی خراب ہوئے, ایک بھی خراب ہو گیا تو پورا کا پورا ایمان کرپٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, آخرت کا عقیدہ ان میں سے ایک میجر عقیدہ ہے. تو قرآن ان لوگوں کو, منکروں کو وعید بھی سناتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں مرنے کے وقت بھی سخت عذاب ہونے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دو الگ الگ باتیں کری, اولئک الذین لہم سوء العذاب, سوء العذاب کو حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے تفسیر بیان کری کہ مرنے کے وقت کا عذاب, ٹھیک ہے, یعنی جس وقت ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے نا اس وقت ان کا عذاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, اور یہ عذاب جو ہے نا یہ بالکل ایک یونیک عذاب ہوتا ہے کافروں کے لیے, یہ ایمان والوں کو ایسا عذاب نہیں ہوتا. مرنے کے وقت ایک خاص عذاب جو ہے نا وہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, اس کو سوء العذاب رکھا فرمایا, ٹھیک ہے. یہ پوری تفصیل حدیث مبارکہ کے اندر اس کی آئی ہے کہ جان کس طرح سے نکلتی ہے, پھر اس کے بعد اس کو روح کو جو ہے وہ اوپر لے کے جایا جاتا ہے, فرشتے لے کے جاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, پھر اس کو جو ہے وہ پٹخ دیا جاتا ہے اس کی قبر کے اندر لا کر کے. تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کافر کے ساتھ ہوا مرنے کے وقت, اور پھر آگے ہم فی الآخرت ہم الاخسرون, اب جو ہے وہ آخرت کی زندگی کی بات ہو رہی ہے جو کہ بالکل آخری سٹیج ہے ہماری. ہماری پہلی سٹیج عالم الارواح, دوسری سٹیج عالم دنیا, تیسری سٹیج عالم برزخ, اور چوتھی اور آخری سٹیج ہے وہ عالم الاخرہ. تو وہ لوگ آخرت میں بھی سخت خسارے میں ہیں کہ کبھی نجات ہی نہ ہوگی. اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, اور گو یہ منکر قرآن کو نہ مانے مگر آپ کو بالیقین ایک بڑی حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن دیا جا رہا ہے, آپ اس نعمت کے سرور میں ان کے انکار سے غمگین نہ ہو جائیں. یعنی جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے نا تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے, غم ہلکا ہو جاتا ہے. جیسے ہماری زندگی میں بھی غم آ جاتے ہیں, کبھی کوئی تکلیف ہو گئی, کبھی کوئی لاس ہو گیا, چاہے جانی لاس ہوا, چاہے مالی لاس ہوا, چاہے کسی کوئی پروجیکٹ, کوئی اسائنمنٹ اس کے اندر فیلئر ہو گیا, رائٹ, کوئی آپ نے ٹاسک جو ہے وہ شروع کیا تھا, جس بھی نوعیت کا ٹاسک تھا اس ٹاسک میں جو ہے نا وہ آپ کو ناکامی ہو گئی, ٹھیک ہے, تو اس وقت جو ہے نا بجائے اس کے کہ اس ناکامی یا اس لاس کے اوپر انسان فوکس کرے, اگر جو نعمتیں اس کے علاوہ موجود ہیں ان کے اوپر فوکس کرے نا تو یہ غم جو ہے نا وہ ہلکا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا ٹیمپرریلی کم از کم ریموو دور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. کہ بھائی دی کتنی ہے نا, مطلب ویسے تو بہت بڑی بڑے انسانوں کو غم لگ سکتے ہیں, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, لیکن جیسے بیماری ہے نا, بیمار ہو گیا بھائی تو اب کیوں میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, میں کام نہیں کر پا رہا ہوں, اور میں جو انجوائے نہیں کر پا رہا ہوں, اور سارے لوگ اتنے اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں, میں کھانا نہیں کھا پا رہا ہوں, مجھے پرہیزی کھانا مل رہا ہے نا, بچوں کے ساتھ زیادہ تر یہ ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہ اگر دیکھیں کہ بھائی اتنے عرصے میں نے کتنے اچھے اچھے کھانے کھائے, اتنے عرصے جو ہے میں نے کتنا اچھا انجوائے کیا, میں نے کھیلا کودا, میں نے جو ہے وہ باہر گیا, میں نے کیا کیا کچھ کیا, ابھی تھوڑے دنوں کے لیے بیمار پڑ گیا ہوں تو مجھے کیا اتنا کمپلین کرنے کی ضرورت ہے نا. تو ان اچھے وقتوں کو یاد کر کے انسان کا یہ والا مشکل کا وقت جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی اصول کو, کیونکہ یہ ایک یونیورسل اصول ہے, یہ انسان کی نیچر سے تعلق رکھنے والا اصول ہے, طبعی اصول ہے, ٹھیک ہے. تو طبیعت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تھی نا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان ہی تھے نا, کوئی فرشتے یا جن تو نہیں تھے, انسان ہی تھے, تو طبیعت انسانیت والی طبیعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ اسی پرنسپل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ماں باپ بچے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا اس پرنسپل کو, کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بچے کے شیخ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ایک بڑا گرون اپ انسان ہوتا ہے تو اب اس کا کوئی پیر ہے, شیخ ہے, بزرگ ہے, تو وہ اسی طریقے سے اس کو غم کے اندر سے نکالنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے, اسی طریقے سے نبی کے اوپر جو ہے وہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ ان کے شیخ ہیں, اللہ تعالیٰ نبی کو اسی طریقے سے غم سے نکالنے کے لیے وہی طبعی چیز جو ہے وہ استعمال فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سلسلہ ہے انسان کی زندگی میں چلتا رہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کے لیے نا باقاعدہ ایک سسٹم, ایک ریلیشن شپ بنائی ہوئی ہے. اب اگر ہم اس ریلیشن شپ کو, اس سسٹم کو جو ہے نا وہ انووک کرتے رہیں گے اپنی زندگی میں, تو ہماری زندگی سکون سے چلتی رہے گی. اور جہاں ہم نے اپنے آپ کو اس سسٹم سے جو ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی مشکل سے نکلنے کا وہ ایک آر ایف پی آتی تھی ہمارے یہاں, یا ریکویسٹ فار آر ایف پی آتی تھی, اس کے اندر ایک کلاز ہوتا تھا بالکل آخر میں, بلکہ کلازز ہوتے تھے, کیا کہتے تھے اس کو, اس کو آپ جو آر ایف پی وغیرہ پہ کام کرتے ہیں کسی کو, کیا فالٹ میجور یا فورس میجور, کوئی اس قسم کی ہیڈنگ ہوتی تھی آخر میں, فرانسیسی زبان کو استعمال کرتے تھے, کہ بھائی یہ جو ہم نے آر ایف پی کا جواب دے دیا نا, ہم نے جو ایک پروپوزل بنا دیا ہے نا, تو بھائی دیکھیں اگر وار ہو گئی نا تو پھر یہ ہم نہیں ڈلیور کر سکتے, ٹھیک ہے نا, یا کوئی نعوذ باللہ ٹیرورزم کی ایکٹیویٹی ہو گئی پھر ہم ڈلیور نہیں کر سکتے, یا کوئی پینڈیمک ہو گیا پھر ہم ڈلیور نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایگزٹ کلاسز جو ہوتی ہیں نا وہ بنائی ہوتی ہیں, تو یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے غم سے, پریشانی سے, مصیبتوں سے نکلنے کے ایگزٹ کلاسز, ایگزٹ طریقے بنائے ہوئے. اب اگر ہم اس ایگزٹ کلاس کو بند کر دیں, ہم اس کو جو ہے وہ راستے کی طرف دیکھیں ہی نہیں, فورس میجور جزاک اللہ, ہم اس راستے کی طرف دیکھیں ہی نہیں, تو بھائی کس کا یہ فالٹ ہے, یہ ہمارا فالٹ ہے نا. اب ہماری زندگی جو ہے وہ اذیت میں گزر رہی ہے, ٹینشن میں گزر رہی ہے, ڈپریشن میں گزر رہی ہے, اور سوئسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں, تو بھائی کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو بنایا تھا ایک ایگزٹ آپ کے لیے, آپ نے اس ایگزٹ کو جو ہے وہ جس طرح سڑک کے اوپر جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کا مٹیریل رکھ کر کے آپ نے ایگزٹ کو بند کر دیا, اب جو ہے وہ ہائی وے پہ پھنسے ہوئے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, تو بھائی کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے نا کہ ہم نے اس ایگزٹ کو جو ہے بند کر کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں ایسے جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا ہے نا, اس سسٹم سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے. آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ سسٹم, right? I can do without it. No, we cannot do without it. Allah نے ہمیں ایسا بنایا ہی نہیں کہ ہم اس کے بغیر سکون کی زندگی گزار سکیں. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ایسے سسٹم سے جڑیں, ٹھیک ہے. معارف و مسائل بھی شروع کر لیتے ہیں, چند منٹ ہیں ہمارے پاس اور چھوٹے سے ہی ہیں ویسے بھی ہے. تو اس میں نا حضرت نے صرف ایک آیت کے ایک حصے کو بیان کیا, زینا لہم اعمالہم, کہ ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے اعمال. اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے, ہم نے ان کے اعمال بد ان کی نظروں میں مزین کر دیا, ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک سادہ سا ترجمہ ہو گیا. اس لیے وہ انہی کو بہتر سمجھ کر گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں. اور بعض مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے, اچھا یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے, یہ سورت مکہ مکرمہ کے دور کی سورت ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ کفار مکہ کے اوپر نازل ہوئی تھی, یعنی کفار مکہ کے اوپر بواسطہ ہے نبی علیہ السلام, ٹھیک ہے. تو اب وہ لوگ جو تھے نا, جیسے کہ پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے, پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی, کہ یہ لوگ جو تھے نا گناہ کے کام تو کرتے تھے لیکن نیکی کے اعمال بھی بہت سارے کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کے جو نیکی کے اعمال تھے وہ قبولیت والے اعمال نہیں تھے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی یہ اپنے اعمال کے اوپر بہت خوش تھے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ یعنی بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا کر رہے ہیں, اور اللہ کے گھر کی جو ہے وہ ابھی چند دنوں میں, پتہ نہیں آج کون سی تاریخ ہے ربیع الاول کی, لیکن 12 ربیع الاول آنے والا ہے, اور اس کا جو تماشا ہے وہ آپ کو ساری دنیا کے اندر نظر آئے گا, ٹھیک ہے, جہاں پہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا تھا وہاں پہ بھی 12 ربیع الاول کی بتیاں اور کیک بنا کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ تشبیہات بنا کر کے, شبی کعبۃ اللہ کی, تو روضہ رسول کی, اور گنبد خضرا کی, اور نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے, کلمہ لکھا ہوا ہے, اور نہ جانے کیا کیا, اور اس کے بعد چھری سے جو ہے نا وہ ان کو ذبح کریں گے, نعوذ باللہ, اللہ رحم کرے ہمارے اوپر, ٹھیک. یہ کیا ہے, سو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں نا, نبی علیہ السلام کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے,
بالکل وہی معاملہ ہے. دینی اعمال مکہ مکرمہ والے بھی دینی اعمال ہی کرتے تھے اور ان کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہوتے تھے. تو بعض مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ اعمالہم سے مراد نیک اعمال ہیں, اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو نیک اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیا تھا, ٹھیک ہے. یعنی ایک تفسیر تو ہو گئی نا کہ یہ اعمال بد تھے, اب دوسری تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ اعمال نیک. یہ بھی علماء نے, کچھ علماء نے بیان کیا ہے کہ اب اس طریقے سے اس کی تفسیر کیا بنے گی کہ ہم نے تو نیک اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیا تھا مگر ان ظالموں نے ان کی طرف التفات نہ کیا بلکہ کفر و شرک میں مبتلا رہے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام سے محبت کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس صحابہ کرام کی سنتیں موجود ہیں, صحابہ کرام کا طریقہ موجود ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جو کہ نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرتے تھے اور جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے سٹیمپ آف اپروول بھی لگا دیا, رائٹ, کنفرم کہ ہاں واقعی یہی طریقہ ہے صحیح محبت کرنے کا, یہ سارا کا سارا سامنے موجود ہے. لیکن اس کو چھوڑ کر کے جو ہے نا وہ بدعت کا طریقہ, اپنی مرضی سے محبت کروں گا میں, جو میرا جی چاہے گا نا میں ایسے محبت کروں گا, جو اللہ تعالی چاہتے ہیں یا جو نبی علیہ السلام چاہتے تھے ویسے میں محبت نہیں کروں گا. وہ تو سنت ہوتی ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ محبت کا اظہار کیا جائے, اس کو سنت کہتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے کہ نہیں میں اپنی مرضی سے محبت کا اظہار کروں گا, اسی کو بدعت کہتے ہیں. ہمارے ایک بڑے عالم طالبان مولانا محافظ مدارس کے کون ہیں وہ, ان کا یہ کہیں پہ چھوٹا سا بیان سنا تھا, بڑی زبردست بات کری انہوں نے, یہ بدعت اور سنت میں یہ فرق ہوتا ہے. تو اس کو چھوڑ کر کے نا وہی اپنی بدعتوں میں مبتلا ہیں, اور اس زمانے کے لوگ جو تھے وہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہے, اس لیے گمراہی میں بھٹکنے لگے. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں تفسیریں بیان کرنے کے بعد خود دیکھتے ہیں کہ لیکن پہلی تفسیر زیادہ واضح ہے, زیادہ کلیئر ہے. اول تو اس لیے کہ مزین کرنے کے الفاظ عموماً اعمال بد کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ ہے مفسر کی شان کہ اپنے جو جس بات کے اوپر یہ بلیف کرتے ہیں تو اس کو پھر دلائل سے ثابت کر رہے ہیں, واضح کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں کہ زینا للناس حب الشہوات, کہ انسانوں کے لیے ان کی شہوتوں کو خواہشات کو مزین کر دیا گیا, ٹھیک ہے. زینا للذین کفروا الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی جو کہ انکار کرنے والے ہیں میرے نبی کا, ٹھیک ہے. تو اب یہ بری بات نہیں ہے نا, ساری کی ساری زینا لکثیر من المشرکین, مشرکین کی کثرت کے لیے جو ہے نا اس نے مزین کر دیا. تو اب یہ سارے کے سارے برے کانٹیکس کے اندر لفظ زینا اور زینا استعمال ہو رہا ہے. اچھے اعمال کے لیے اس لفظ کا استعمال بہت کم ہے, جیسے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, ٹھیک ہے. سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نبی صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ اس نے جو ہے نا تمہارے لیے ایمان کو مزین کر دیا اور تمہارے قلوب کے اندر اس کو جو ہے یعنی محبوب کر دیا اور تمہارے قلوب کے اندر اس کو مزین کر دیا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر پازیٹیو استعمال ہے لفظ زینہ کا, لیکن یہ کم ہے, اور زیادہ زینہ کا استعمال جو ہے وہ نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ ہے. اور دوسری دلیل اس کے اوپر یہ بھی کہ دوسرے آیت کے اندر اعمالہم, ان کے اعمال کا لفظ بھی اس پر دلالت کر رہا ہے کہ مراد اعمال بد ہیں نہ کہ اعمال صالحہ. کیا مطلب کہ آیت کے اندر ذکر کن کا ہو رہا ہے, مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے نا جو کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. تو جب آخرت کے منکرین کا ان کا ذکر ہو رہا ہے اور اعمالہم ان کے اعمال, تو بھائی منکرین اور مشرکین کے اعمال جو ہیں وہ نیک اعمال تو نہیں ہوں گے نا, وہ تو بد اعمال ہی ہیں نا, کہ اللہ تعالیٰ کے تو مقبول نہیں ہے. تو یہ دوسری دلیل بھی دے دی اس بات کے اوپر, ٹھیک ہے. بس یہاں پر ہم کلاس آج ختم کرتے ہیں, ٹائم مکمل ہو گیا. آپ کیا آپ نے لکھ دیا کل سے یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ وہ اعمال جو ان کے نزدیک نیک اعمال ہوں مگر حقیقت میں نہیں. ہاں ظاہر ہے
مزین کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کو نیک اعمال سمجھتے ہیں حالانکہ وہ نیک اعمال نہیں ہیں. مزین کرنے کا یہی مطلب ہے, یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی زیور چڑھا دیا, ان کے اوپر کوئی چادر چڑھا دی مزین قسم کی, یہ کوئی بڑی مطلب ہے. مطلب یہ کہ اس کو نیک سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ اعمال ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب بنا دیں گے, قریب کر دیں گے, آخرت میں کامیاب کر دیں گے. یہی مطلب ہے مزین کرنے کا. جزاک اللہ, السلام علیکم.